میرا مضمون شاید چھوٹا ہو یا بڑا ہو، معرفت ہے۔ آپ کے لیے معرفت کا مضمون از حد ضروری اور بے حد مفید ہے، اور ادیان عالم میں اسی معرفت کا فرق ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ معرفت سب کے پاس نہیں ہوتی۔ کسی ایک مذہب میں معرفت ہوتی ہے، اور جس میں معرفت کا سورس ہوتا ہے، سرچشمہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے، اسی کے لوگ معرفت سے استفادہ کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ معرفت سمجھنے کے لیے بھی ایک آسان لفظ ہے، پہچان کو کہتے ہیں، شناخت بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں بعض جو جاننے والے ہیں ریکگنیشن کہتے ہیں، اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ قرآن کریم میں معرفت کے بارے میں کیا کیا ارشادات ہیں، یا کیا کیا اشارے ہیں؟ ارشاد اوپن ہوتا ہے، اشارہ ایک سگنل کہیں، اشارہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جو دانہ اشخاص ہیں ان کی پرورش ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اشاروں کو بھی، اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی جس طرح کہا گیا کہ جس کسی کو حکمت دی گئی تو سمجھو کہ اس کو خیر کثیر مل گئی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ حکمت مختلف چیزوں میں ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک چیز اشارہ ہے، اشارے میں حکمت ہوتی ہے، اور حکمت بہت بڑی چیز ہے، حکمت بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن میرا مضمون معرفت ہے، تو قرآن میں معرفت کا ذکر آشکارا اور برملا بھی ہے اور مخفی بھی ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے ہے۔ معرفت اسی عنوان سے بھی ہے، اگرچہ معرفت نہیں تو عرفہ ہے، یعرفو ہے، اس لفظ کا جو مادہ ہے عین ریفے، اسی مادہ کے صیغوں میں معرفت کا ذکر ہے۔ اور ایک آیت میں بالکل کھلی طرح سے معرفت کے ہونے کا امکان ہے، اور اس معرفت کا پس منظر قرآن کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جو دنیا میں جسمانی موت سے قبل مر چکے ہوتے ہیں، اور وہ مر کر دوسرے جہان کو دیکھتے ہیں، اور دوسرے جہان کو دیکھ کر وہ وہاں کے پر از حکمت حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، اور وہ عارف کہلاتے ہیں۔ اس کا اشارہ آپ کو اشارہ بھی اور بیان بھی آپ کو سورہ محمد میں ملے گا، اور اس کا تجزیہ یوں ہوگا کہ آیت شہیدوں سے متعلق ہے، اس میں شہیدوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اور میں آپ کو ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں جسمانی شہیدوں کا ذکر آیا ہے، اسی کے پس منظر میں روحانی شہیدوں کا ذکر پوشیدہ ہے۔ لہذا سورہ محمد میں جہاں اور جس آیت میں شہیدوں کا ذکر آیا ہے، ان شہیدوں سے شہیدانی روحانی شہیدانی جہادی اکبر مراد ہیں۔ اب یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، تم جسمانی موت سے مرنے سے پیشتر روحانی اور نفسانی طور پر مر کر تجربہ کرو، اسی میں روحانی شہادت آتی ہے، جو بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑی شہادت ہے۔ وہی شہیدانی باطن عارف بھی ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ مر جاتے ہیں، ان کا ایک عالمی شخصی ہوتا ہے، اور وہ عالمی شخصی میں بہت کچھ اور سب کچھ دیکھتے ہیں۔ میں معرفت کا بیان کر رہا ہوں۔ لہذا ہمارے مذہب میں معرفت کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور وہ ایک امر واقعی ہے، یعنی ایک حقیقت ہے، کہانی نہیں، لفظوں میں نہیں، عمل میں ہے۔ میں نے کچھ بڑے علماء، علماء ظاہر کی کتابوں کو دیکھا، مجھے تعجب ہوا، وہ معرفت کے لفظ کو یا اصطلاح کو استعمال کر رہے ہیں لیکن کچھ ظاہری باتوں کے لیے، اور ان الفاظ میں معرفت نہیں ہے۔ مثلا کچھ پڑھنے کو، کچھ ظاہری طور پر سمجھنے کو وہ معرفت کہہ رہے ہیں، مجھے تعجب ہو گیا۔ حالانکہ معرفت وہ ہے جو چشمی باطن سے مشاہدہ کیا جائے، ایسی چیزوں کا مشاہدہ جن کو آپ چشمی ظاہر سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ علل خصوص معرفت جا کر کہاں مکمل ہو جاتی ہے، خاص یہ کس چیز کا نام ہے یا اس کی مرکزیت کہاں ہے؟ خدا کی پہچان، یہ معرفت کی حد ہے، کیونکہ کسی معنی کی حد ہوتی ہے، کوئی مقام ہوتا ہے، کوئی منزل ہوتی ہے۔ لیکن خدا کی پہچان سے قبل کیا ہے؟ دیدار، اور دیدار کے بغیر معرفت نہیں ہے۔ معرفت دیدار کا نتیجہ ہے، اور خدا شناسی کو کہتے ہیں، اور اس میں خود شناسی بھی آتی ہے، اور خود شناسی آتی ہے تو امام شناسی بھی ہے اور پیغمبر شناسی بھی ہے۔ اور جب یہ ممکن ہے کہ خدا کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی کہ تم مرو اس سے قبل کہ جسمانی طور پر مر جاؤ گے، اس شرط کی تکمیل کے ساتھ ساتھ خدا کا دیدار ہمارے نزدیک دنیا ہی میں ہوتا ہے، اور اسی خدا کے دیدار کا نتیجہ اور میوہ معرفت ہے۔ جب یہ طے ہوا کہ خدا کا دیدار ہوتا ہے اور اسی سے معرفت حاصل ہوتی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایسی کوئی بڑی سے بڑی چیز ہے جس کی معرفت ناممکن ہو؟ مثلاً عرش کی معرفت، کرسی کی معرفت، بہشت کی معرفت، دوزخ کی معرفت، رشتوں کی معرفت، قلم اور لوح کی معرفت، یا یہ کہ قرآن کس طرح نازل ہوا، اس واقعے کی معرفت۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے تو اس سے بڑی کوئی معرفت نہیں ہے، اور باقی معرفتیں ذیلی ہیں اور ضمنی ہیں، تو ساری معرفتیں ممکن ہو جاتی ہیں۔ اب میں نے کہا تھا کہ قرآن میں معرفت کے اشارے بھی ہیں، تو ان کی کوئی مثال یہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں تم دیکھو گے اس جیسے الفاظ آئے ہیں عربی میں، اس میں معرفت کا اشارہ ہے۔ میں تم کو دکھاؤں گا، اگر خدا یوں کہتا ہے تو اس میں معرفت کا اشارہ ہے۔ میں اپنی آیات تم کو دکھاؤں گا، اس میں معرفت کا ذکر ہے۔ میں تم کو بصیرت دوں گا، اس میں معرفت کا ذکر ہے۔ تم دیکھ کر خوش ہو جاؤ گے، معرفت کا اشارہ ہے۔ تو دیکھنے سے متعلق، آنکھ سے متعلق، دکھانے سے متعلق، اور خصوصاً آیات کے دکھانے سے متعلق جتنے الفاظ ہیں ان سب میں معرفت ہے۔ جیسے آپ ایک آیت کو بار بار سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، میں ان کو دکھاؤں گا۔ اگر خدا فرماتا میں تم کو دکھاؤں گا، یہ محدود ہوتا ہے کیونکہ یہ خطاب مومنین سے ہوتا ہے، میں ان کو دکھاؤں گا یہ وسیع ہوتا ہے، اس میں عوام سے خطاب ہے، حتیٰ کہ کافر بھی اس میں آتے ہیں۔ میں ان کو اپنی آیات دکھاؤں گا، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی۔ تو ہم ذرا آیات پر تبصرہ کرتے ہیں، بعض ترجموں میں آیات کا ترجمہ کمزور ہے، علماء نے کمزوری دکھائی۔ آیات معجزات کو کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ترجمہ میں ایسے کہا میں تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں تم کو اپنے معجزات دکھاؤں گا، ایسا ہونا چاہیے۔ نشانیاں واضح نہیں ہیں، گو کہ یہ بھی معجزات کی طرف جاتا ہے لفظ، لیکن نہیں، نشانہ بہت معمولی سے معمولی بھی ہوتا ہے۔ ایک دم سے اس کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے کہ میں ان کو اپنی معجزات دکھاؤں گا۔ اچھا، اب یہاں ٹھہریے کہ ان معجزات میں دیدار کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ جب حضرت قدس کا ذکر ہوتا ہے اور اس سے جو لوگ واقف ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت قدس میں سب سے بڑی آیت، یعنی سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے، سورۃ رحمان ہے، اس کو بھی آیت کہا گیا ہے۔ یعنی معجزہ، اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہو، اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ سورۃ رحمان کا مشاہدہ ہو۔ چنانچہ اس آیت میں، یعنی میں تم کو یا ان کو دکھاؤں گا کہ ارشاد میں معرفت ہی کا ذکر ہے، اور یہ مضمون بڑا وسیع بن جاتا ہے، بڑا وسیع مضمون ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آیات کے دائرے کو ذرا آپ سوچیں، ہمارے نزدیک اللہ کی چار کتابیں ہیں، ایک ہے قرآن جس میں آیات ہی آیات ہیں، ایک ہے قرآن ناطق امام جس میں آیات ہی آیات ہیں، ایک ہے عالم شخصی جس میں آیات ہی آیات ہیں، ایک ہے کتاب کائنات اس میں آیات ہی آیات ہیں۔ تو ہر جگہ پر آیات ہیں، یعنی معجزات ہیں۔ اگر ان آیات کو آپ چشمی ظاہر سے دیکھتے ہیں تو نشانیاں ہیں اور معمولی چیزیں ہیں، ان جب آپ چشم باطن سے ان کو دیکھیں گے تو ان میں عجائب و غرائب ہیں اور سب کے سب معجزات ہیں ان چار کتابوں میں۔ لیکن ان چار کتابوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ یہ امام مبین میں ہر چیز محدود ہے، گہری ہوئی ہے، جمع ہے۔ اور پھر امام مبین کا معجزہ عالم شخصی میں آتا ہے، اور جب تک امام مبین کا معجزہ عالم شخصی میں نہ ہو تو یہ عالم شخصی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کے معجزات سب کے سب عالم شخصی میں ہوتے ہیں۔ اور پھر عالم شخصی میں معرفت ہی معرفت ہے، معرفت ہی معرفت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے رسول کے جانشین کی حیثیت سے، صاحبی تاویل کی حیثیت سے، اساس کی حیثیت سے، امام مبین کی حیثیت سے ایک کلیہ تمام لوگوں کے سامنے رکھا، ایک قانون، ایک جامع ہدایت۔ وہ ہے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو یعنی اپنی روح کو پہچانا اس نے بے شک اپنے پروردگار کو پہچانا۔ اس ارشاد میں نہ صرف خدا کی معرفت کی بہت بڑی اہمیت ہے بلکہ اس کے حاصل ہو جانے کی امکانیت بھی ہے، وہ ممکن بھی ہے کہ اگر معرفت ممکن نہ ہوتی اور دنیا ہی میں خدا کا دیدار ممکن نہ ہوتا تو اتنی اولیت دے کر مولا علی یہ نہ فرماتے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، لیکن نہیں، یہ مولا علی کا ارشاد ہیں اور حدیث میں شمار کرتے ہیں تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور اس جیسی حدیث پیغمبر اکرم کی بھی ہے معرفت نفس کے متعلق۔ ہم نے اس حدیث کو کتاب زاد المسافرین سے لی ہے۔ اس جیسا ارشاد معرفت کے بارے میں ان حضرت کا یہ ہے، عرفکم بنفسہ عرفکم بربی، تمہارے درمیان جو شخص سب سے زیادہ اپنے نفس کا عارف ہے، اپنے نفس کو پہچانتا ہے، وہی تمہارے درمیان سب سے بڑا عارف ہے رب کا، اہمیت وہی ہے لیکن اس حدیث میں صرف تقابلی ہے یا اس سے درجات کا اشارہ ملتا ہے کہ معرفت کے درجات ہوتے ہیں، ایک سے ایک آگے ہوتا ہے، ایک سے ایک پیچھے ہوتا ہے، تو معرفت کے بہت سے درجات مرتب ہوتے ہیں. بہرحال پیغمبر اکرم اور امام عالی مقام دونوں پاک اور بزرگ ہستیوں کے ارشاد کے مطابق معرفت کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں معرفت ہر فرقے کے پاس اور ہر مذہب میں نہیں ہے، اور لوگ کچھ گیان دھیان بھی کرتے ہیں، اسلام سے باہر کے لوگ بھی. ابھی بھی آج بھی ایک مضمون آیا تھا اخبار میں، مجھے پڑھنے کے لیے وقت نہیں تھا، نہ چندان اس کے پڑھنے کی ضرورت تھی، میں نے جیسے دیکھا تو سمجھ لیا کہ کیا ہے. تو لوگ گیان دھیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، سخت منت اور ریاضت کرتے ہیں، تو ان کو ایک مقام تک رسائی ہو جاتی ہے. وہ مقام خدا کی معرفت کا نہیں ہے، ایک روشنی تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس روشنی میں بہت بڑا امتحان ہے. وہ نور الہی نہیں ہے، نہ نور معرفت ہے، نہ نور ایمان ہے، ایک روشنی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن سے رجوع کریں. قرآن کی چند آیات کا ایک مفہوم ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کہ روحانیت کے مقامات میں سے شروع شروع کا جو مقام ہوتا ہے، اس کو خدا نے گارڈ اور سنتری کے طور پر کچھ بندوبست کیا ہے کہ وہاں سے آگے وہ لوگ نہیں جا سکیں جو ہادی برحق کے دامن اقدس کو تھامے ہوئے نہیں ہیں. اس کو قرآن نے آسمانی اول کا نام دیا ہے، یعنی یہ روحانیت کا آسمان ہے. اس روحانیت کے آسمانی اول پر انتظام ہے. جس طرح دنیا میں لوگ بے خوف و خطر بادشاہ کے محل میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اور نہ کسی ملٹری کے خاص مقام تک لوگ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، چونکہ وہاں محافظ ہوتے ہیں. تو خدا نے بھی روحانیت کے آسمانوں کو محفوظ رکھا ہے، اور اس کا امکان یہ ہے کہ ہادی زمان کی ہدایت کی روشنی میں جو جائے اس کو بھی وہاں اس مقام پر پہچان کرانے کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. اس کے سامنے بھی یہ جو ہے نور کے امواج نور کہنا چاہیے، ایک روشنی کا تلاطم ہوتا ہے یا شعلے آتے ہیں، تاکہ وہ یاد رکھے کہ یہ کون سا مقام ہے. یہ وہی مقام ہے جو دنیا کے سخت سے سخت ریاضت کرنے والے وہاں تک جاتے ہیں، اور وہاں سے آگے نہیں جا سکتے ہیں، وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں. ایسا مضمون قرآن میں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ معرفت کے لیے صرف ایک مکتبی فکر ہے، صرف ایک مذہب ہے، صرف ایک مسلک ہے. وہ ہے جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ امام میں فنا ہو جاؤ، فنا فی الامام ہو جاؤ. یہی فنا فی الرسول بھی ہے، اور یہی فنا فی اللہ بھی ہے. بعض دفعہ ہم اس کو پھیلا کر لکھتے ہیں، فنا فی الامام، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، اور کبھی ہم لکھتے ہیں فنا فی الامام. امام ہی گیٹ ہیں، اب یہ بھی بات ہوئی، امام ہی دروازہ ہے، امام ہی صراط مستقیم ہے، امام ہی وہ نور ہے جس کی روشنی میں آپ معرفت الہی تک پہنچ سکتے ہیں، اور معرفت کے مترادفات ہو سکتے ہیں. اس کا ایک مترادف یقین ہے، یقین. لہذا آپ یہ جو علم الیقین کو ہر روز پڑھتے ہیں، یہ معرفت کا اولین حصہ ہے یا اولین منزل ہے. علم الیقین کے بعد آپ جب عین یقین میں جائیں گے تو بھی وہاں معرفت ہی کا کام ہوگا، اور اس کے کتنے کتنے منزلوں کے بعد حق الیقین کا مرتبہ آئے گا، اور اس میں معرفت کی انتہا ہے، تکمیلی معرفت ہے۔ معرفت وہاں جا کر مکمل اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہاں پر بہشت برائی معرفت ہے، اور وہ حضر قدس ہے جہاں پر آپ اپنی معرفت کو مکمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اور خدا کو پہچانتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، امام علی مقام نے ایسا کیوں فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے پروردگار کو پہچانا؟ بظاہر دو چیزیں ہیں، ایک بہت ہی اعلیٰ ہے اور ایک بہت ہی ادنا ہے۔ انسان ایک مخلوق ہے، رب تعالی اللہ ہے، بہت بالا و برتر ہے۔ اس ادنا مخلوق کی شناخت کس طرح اللہ کی شناخت ہو سکتی، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس کو البتہ لوگ اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان کے اپنے آپ کو پہچاننے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جہاں پر وہ نفس امارہ ہے وہاں خود کو پہچانے تو یہ پہچان رب کی پہچان قرار پائے گی، نہیں نہیں۔ اور جہاں پر انسان کچھ ترقی کر کے نفسی لوامہ ہو گیا ہے وہاں پر انسان اپنے آپ کو پہچانے تو یہ پہچان خدا کی پہچان ہوگی، نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر انسان جہاں پر نفسی مطمئنہ ہے، اس نفس مطمئنہ کو پہچانے تو خدا کی معرفت کی خوشبو آنے لگے گی، پھر بھی نہیں کہ جہاں نفس مطمئنہ خدا میں فنا ہو جاتا ہے اس مقام تک جا کر انسان معرفت کی تلاش کرے، خود شناسی کے عنوان سے یا خدا شناسی کے عنوان سے یا امام شناسی کے عنوان سے یا پیغمبر شناسی، وہاں تو ساری معرفت ایک ہو گئی، یہ تو منزل فنا آ گئی، یعنی وہ منزل جس میں کہ نفس مطمئنہ خدا سے وصل ہو جاتا ہے۔ اب معرفت یہاں کی بات، یہاں پر انسان جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو امام کو پہچانتا ہے، رسول کو پہچانتا ہے، خدا کو پہچانتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ تو مونو ریئلٹی کا مقام ہے۔ آپ کے پاس ایک بہت عالیشان اصطلاح ہے کہ اس اصطلاح کی روشنی میں آپ بہت سی حقیقتوں کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے مونو ریئلٹی۔ یہ اصطلاح آپ کو ایک ایسے عالی قدر عظیم الشان امام نے دی ہے جو بھی مثال ہے، جو صاحب قیامت ہے کہ جس نے قیامت کو برپا کیا، اس امام کی عنایت کردہ اصطلاح ہے۔ لہذا دیکھیں کس طرح یہ اصطلاح کام آتی ہے کہ آپ کی معرفت تب مکمل ہے جبکہ آپ مونو ریئلٹی کی معرفت کرتے ہیں، اور وہ ہے جہاں پر سب ایک ہیں۔ تو پھر رسول کے اور امام کے خدا سے الگ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، اور نہ آپ اس مقام میں اس نور سے الگ ہیں۔ ابھی ہم نے بتایا کہ نفس مطمئنہ بالآخر خدا سے واصل ہو جاتا ہے، تو معرفت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس روح کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں جس کی ترقی ہوتی ہے، آپ روح کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، روح آگے جاتی ہے، آگے جاتی ہے۔ شروع شروع میں جیسا کہ میں نے کہا نفس امارہ ہے، اور کتنے مراحل تک یہ نفس امارہ ہے، اس کے بعد لوامہ ہے، اپنے آپ کو بلیم کرنے والا نفس، بہت اچھا ہے، اور پھر اس سے بھی یہ آگے جاتا ہے، نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں اپنی روح کو کہ وہ ایک مسافر کی طرح آگے سے آگے جا رہی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ معرفت یہاں ہے، نہیں، یہاں معرفت تمام نہیں ہوتی ہے، معرفت کا ایک جز ضرور ہے، نشاندہی ضرور ہے، لیکن آپ جاتے ہیں نفس مطمئنہ کے مقام تک، اور نفس مطمئنہ بہشت میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر خدا سے واصل ہو جاتا ہے۔ تو تب آپ دیکھتے ہیں کہ معرفت کیا ہے، اور معرفت متقاضی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے ایک چہرے کے لیے کہ شناخت کا انحصار چہرے سے ہوتا ہے، یعنی ایک دیدار چاہیے، اور وہ سورت رحمان ہے۔ جب آپ سورت رحمان کو دیکھتے ہیں تو یہ سورت رحمان کس کی ہے؟ آدم کی ہے، بنی آدم کی ہے، آدم کی ہے، بنی آدم کی ہے، مومن کی ہے۔ اور سورت رحمان ایک ایسا دیدار ہے کہ اس سورت رحمان نے سب کو ملایا، کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ آدم سورت رحمان پر پیدا کیا گیا تھا، زمین پر نہیں، عالم علوی میں آدم کی تخلیق ہوئی تھی، آدم کی عقلی تخلیق۔ اور حدیث میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ آدم کے اولاد میں سے جو بھی اپنے باپ آدم کے نقش قدم پر ترقی کرے گا، جیسے ہی کوئی بنی آدم بہشت میں داخل ہو جائے گا تو ایک دم سے اپنے باپ آدم کی صورت پر ہو جائے گا، اور اس کے باپ کی صورت صورت رحمان تھی۔ کیا کہا میں نے؟ آپ بہشت برائی معرفت میں جیسے ہی داخل ہو جائیں گے، کہاں؟ حضرت قدس میں۔ تو آپ اپنے باپ آدم کی طرح رحمان کی صورت پر ہوں گے۔ یہ آپ کی اپنی معرفت ہے، خدا کی معرفت ہے، آدم کی معرفت ہے، ہر پیغمبر کی معرفت ہے، ہر امام کی معرفت ہے، اور یہی مونو ریئلٹی ہے۔ تو آج میں نے معرفت کے بارے میں چند اہم الفاظ آپ کو بتا دیے، اور ایک خاکہ سا پیش کیا، ایک روٹ سا بتایا۔ آپ اسی کے سہارے سے معرفت کے عنوان کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں، اور یاد رہیں کہ علم الیقین جو صاف ستھرا علم ہے وہ ابتدائی معرفت ہے، کیونکہ یقین اور معرفت ہم معنی الفاظ ایکویلنس ہیں، کہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اسی طرح سے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت دکھائی تاکہ وہ موقنین میں سے ہو جائے۔ یہاں پر یقین جو ہے معرفت کے معنی میں ہے، ہر جگہ پر یقین جو ہے معرفت کے معنی میں ہے۔ اب ہم تذکرہ کرتے تھے کہ قرآن میں معرفت کے لیے کھلے الفاظ اور اشارے کیسے کیسے ہیں، تو ہم نے ان کا تھوڑا سا ذکر کیا، اور ایک بات یہ رہ گئی کہ لا ریب فی قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، منطق یہ بنتی ہے کہ اس میں یقین ہے، اور جب یقین ہے تو ہم سمجھ گئے کہ اس میں معرفت ہے۔ قرآن پاک میں دو چیزوں کے بارے میں لا ریب فی فرمایا گیا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ایک تو الکتاب کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ الکتاب میں شک نہیں ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ الکتاب کیا ہے، اس سے بعض حضرات قرآن کریم کو مراد لیتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ منشا نہیں ہے، اس لفظ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ الکتاب قرآن کے اندر ایک اور کتاب کا ذکر ہے، اس کو کہا گیا ہے کتاب ینتق وعندنا کتاب ینتق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے، سچ سچ بولتی ہے، ہمارے پاس، لوگوں کے پاس نہیں۔ تو یہ اس کتاب کے بارے میں ہیں جو ابھی تک خدا کے حضور میں ہیں، اور اس تک رسائی کسی عارف کو ہوتی ہے، عوام کو اس کتاب تک رسائی نہیں ہوتی، اور سب لوگوں کو قرآن تک رسائی ہوتی ہے۔ قرآن کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ نازل ہوا ہے، کیا مطلب؟ یعنی روحانیت سے جسمانیت میں ظاہر ہوا ہے، اور اب قرآن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے جس کتاب کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، یہاں ہمارے پاس سے مراد روحانیت کا اعلیٰ مرتبہ ہے، یعنی روحانیت میں ہمارے پاس جو کتاب ہیں وہ بولتی ہے، یہ مولا علی ہے اور ہر امام۔ اب بات جو شروع ہوئی تھی کہ الکتاب میں شک نہیں ہے وہ کون سی ہے؟ امام ہے، اس میں شک اس لیے نہیں ہے کہ اس میں معرفت ہے، اس میں یقین ہے اور معرفت ہے، اور شک اس لیے نہیں ہے کہ اب اس میں اختلاف نہیں ہے، اور وہ کتاب جو کچھ فرمائے وہ آخری بات ہیں اور کلیئر ہدایت ہیں، صاف ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے قرآن میں بہت سے اختلافات کیے اور اسی بنا پر الگ الگ مسلک ہوئے، مذاہب ہوئے، لہذا الکتاب جس میں شک نہیں وہ امام۔ اور دوسری ایک چیز ہے کہ قرآن زور دیتا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے، یوم لا ریب فیہ، وہ دن جس میں شک نہیں۔ اب دیکھیں، اس میں بھی علماء نے کیا کیا، کہا کہ اس کے واقع ہونے میں شک نہیں ہے، نہیں، معنی کو اپنی جگہ سے ہٹا لیا، یعنی وہ قیامت ایک ایسی حقیقت حال ہے کہ اس میں معرفت ہی معرفت ہے۔ شک نہیں کا مطلب ہے یقین ہے، یقین ہے کا مطلب ہے معرفت ہے، تو قیامت میں معرفت ہے، اور مولا علی جو کتاب ناطق ہے اس میں معرفت ہے۔ شک نہیں کا مطلب معرفت ہے، شک نہیں کا فوری مطلب یقین ہے، اور یقین ہے کا مطلب ہے معرفت ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں میری گفتگو شاید تھکا دینے والی ہوتی ہے، اس لیے میں یہاں پر رک جاتا ہوں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے توجہ دی اور باتوں کو غور سے سنا، اس لیے میں شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔